بات کہ یہ میرا مال ہے میرے مال میں سے باپ لینے والا کون ہوتا ہے, یہ تو میرا سرمایہ ہے, یہ تو میری طرف آ ہے, یہ تو میری بیٹی ہے, اس میں سے باپ کا کوئی حق نہیں ہے. سن رہا نہیں, میں اس پر اس سوچ کو اپنے پاؤں کے نیچے مسلتا ہوں, روکتا ہوں. انسان سب سے لے کر پاؤں کے آخری حصے تک یہ سارے کا سارا وجود اور تیرا سارے کا سارا سرمایہ تیرے باپ کے قبضے, تیرے باپ کی روچی ہے, تو بھی تیرے باپ کا ہے. ہم تک بمال جب دیا بھی تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کے, تیرا کچھ نہیں, سب کچھ تیرے باپ کی میرے. حاضر نے مسلم, یہ تو وہ حقوق تھے یعنی مسلسل فضائے سے فضائے جو قرآن و سنت میں والدین کے بیان کرتے ہیں. اب جو حقوق متعدد ہوتے ہیں, حقوق والدین کے حقوق دنیا کے اندر, جب تک والدین زندہ ہو تو ان کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ نمبر ایک, پہلا حق یہ ہے والدین کا کہ اپنے کسی قول اور کسی فعل یعنی کسی بات کسی کلام کسی جملے اور کسی کام سے والدین کو تکلیف ہوں گی, والدین کو ذکر نہیں دیں, یہ والدین کا پہلا حق ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا. بنا تقل لهما اوفم ولا تنههما, خبردار ان کے سامنے اوف بھی نہ کہو اور بلا تنههما اور ان کو چھڑکو نہیں. وقل لهما قولا کریما, اور جب بھی ان سے بات کرو تو پیار کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ کرو, ان کے لیے سافٹ اسپوکن, ان کے لیے اچھے بہنے والے بن جاؤ, پیار کرنے والے بن جاؤ. جب بھی بولو تو جب بھی بولو تو محبت سے اور پیار کے ساتھ ان سے اطمینان کرو, بکل ہوگا قول کریم. اور دوسرا یہ ہے کہ والدین کے ساتھ منافقت سے کام نہ لے بلکہ دل سے محبت سے, ایسا نہ ہو کہ وہ ظاہر سے وہ جو لیپا پوتی ہے وہ کرتا رہے لیکن اندر سے ادب نہ ہو احترام نہ ہو, ایسی لیپا پوتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. دل سے دل کی افواہ کے ہینڈوں سے والدین کے ساتھ محبت کرے دوسرا حق. اور تیسرا حق یہ ہے کہ اپنا مال ان پر خرچ کرے, اپنا سرمایہ ان پر خرچ کرے. اور چوتھا حق یہ ہے کہ فقط مال بھیج کر خود کو بڑی ذمہ سے قبول نہ کرے بلکہ جس طرح مال سے ان کی خدمت کی اس طرح اپنی زندگی کے امور میں سے وقت نکال کر ان کی خدمت کرے, ان کو وقت دے, ان کو ٹائم دے. ایسا نہ ہو کہ وہ مطلب ایک مقام پر جو ہے وہ بوڑھے ہیں, صحیح نظر سے بس آپ پیسے بھیجتے ہیں بھیجتے جا رہے ہیں بھیجتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں والدین کا حق ادا کر دیا. نہیں, والدین کے حق میں مال سے خدمت کرنا بھی ہے اور خود اپنی جان سے بھی خدمت کرنا, اپنے وجود کو بھی ان کی خدمت سے ضرب کرنا. یہ مال کی خدمت والدین کے خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی بلکہ ساری زندگی اگر اپنے وجود سے بھی خدمت کرتے رہے تو پھر بھی والدین کا حق ادا نہیں ہوگا. اگر پیسے دے دینا, وقت نہ دینا اس سے والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں ہوتا. پیسے مقصد دے دے کر ایسا خدمت ہے مگر زندگی کے امور سے وقت نکال کر خود کو اپنے وجود کو بھی والدین کی خدمت سے پیش کرو. عموماً یہ ہوتا ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان زیادہ تنہائی محسوس کرتا, زیادہ لونلینس انسان فیل کرتا ہے. اب اس صورت میں یہ زندگی کا وہ حصہ ہے کہ جب انسان چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بات کسی سے کہے, کوئی دل کی بات اس سے سنے, کسی سے اپنا دکھ کہے, اپنے پریشانی کہے, اپنے معاملات کہے, جی اس کا تھوڑا سا وقت گزر جائے, اس کا وجود ہلکا ہو جائے, پریشانی کسی کو کہہ دینے سے بھی کوئی چیز کم ہو جاتی ہے نا, ختم ہو جاتی ہے, اس کے ساتھ ختم ہو جاتی ہیں. تو اس عمر کے اندر کوشش ہوتی ہے, انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ کوئی شخص ملے, کوئی محرم راز ملے, کوئی ہمدرد ملے جس سے چند باتیں دل کی کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر دوں. تو اولاد سے بڑھ کر ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے جب تک اولاد والدین کو وقت نہیں دیتی, ان کے دل کی باتیں نہیں سنتی, تب تک اولاد والدین کی خدمت کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور پانچواں حق یہ ہے کہ ہر معاملے میں والدین کا ادب کرے, احترام کرے. اب سارا کچھ وقت بھی دے رہا ہے, مال بھی خرچ کر رہا لیکن احترام نہیں, کس طرح فن کے ساتھ یعنی خدمت بھی کر دیتا ہے, سوچا جملے سوچا قسم کی جو ہے وہ سنگ و سانگ بھی کر دیتا ہے, خدمت بھی کر دیتا ہے, تھوڑا سا وقت بھی دے دیتا ہے, وقت بھی ضرور کر دیتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ تھوڑا سا سرانا بھی کر جاتا ہے, ساتھ ساتھ تکنیکی بھی کر جاتا ہے, ساتھ ساتھ کسی اور معاملے میں بھید بھی کر جاتا ہے. تو وہ مال دینا وہ بھی ضائع ہو گیا, وہ وقت دینا وہ بھی ضائع ہو گیا. اس لیے کہ سب غلامی بد کرانی بد زبانی نے اس چیز کو ختم کر دیا. تو ہر معاملے میں مار جانے کا ادب کرے. اور چھٹا حق یہ ہے کہ ہر معاملے میں ان کی خوشنودی اور ان کی رضا حاصل کرے, ان کی رضا حاصل کرے. ہر معاملے میں والدین سے مشورہ کرے, مشورہ کرے اور والدین کی خوشنودی حاصل کرے. ہوتا یہ ہے کہ ڈرنا تو وہی ہوتا ہے جو اپنے حق میں انسان بہتر تصور کرے، لیکن والدین کو پہلے قائل کرے، والدین کو اپنا ہم نوا بنائے، تو اسے فائدہ جو ہوگا کہ جب والدین ہاں کہہ دیں گے تو اس کام کے اندر ماں اور باپ دونوں کی دعائیں شامل ہو جائیں گی، وہ کام اللہ پاک ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے اس کو حل کروا دے گا، مکمل کروا دے گا، تو والدین کی رضا اور ان کی خوشی حاصل کرے، زندگی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے معاملے تک ہر قدم اٹھانے سے پہلے والدین کی ہیپینیس اور ان کی خوشی کا خیال رکھے اور ان کی رضا حاصل کرے، اور اسی طرح ساتواں حق یہ ہے کہ والدین کو نام لے کر نہ پکارے، نام لے کر مت پکارے والدین کو، اور آٹھواں حق یہ ہے کہ جب جل رہے ہو، یہ بھی ادب کا تقاضا، آٹھواں حق یہ ہے کہ جب والدین کے ساتھ انسان نہیں جا رہا ہو تو والدین کے قدموں سے آگے اپنے قدم نہ، بلکہ آگے والدین ہو خود پیچھے کراتا آگے بن کر چل رہا ہو، آٹھواں حق، ہاں اس وقت آگے چلنے کی اجازت شریعت نے دی ہے جب اندھیری رات ہو اور یہ خدشہ ہو کہ سخت بارش ہے، کیچڑ ہے، اندھیری رات ہے، گڑے ہیں، راستہ خراب ہے، پتھر ہیں، اس صورت کے اندر کہ اگر والدین چلتے رہتے ہیں اندھیرے کے اندر تو آگے چلے تو نقصان پہنچنے کا خدشہ، اس صورت میں حکم ہے کہ خود والدین سے آگے چلو تاکہ وہ ٹھوکر جو ان کو لگنی ہے ان کے لیے تم ٹھوکر کھا دو، وہ زخم جو ان کو آنا ہے وہ زخم اپنے سینے پر سجا دو، وہ دکھ جو انہیں آنا ہے اس دکھ کو اپنے دل میں بسا دو، ممکن ہے نہ پاس کسی زخم کے صدقے میں تمہارا بیڑا بھر، تو حکم یہ ہے کہ والدین کے آگے مت چلو بلکہ ان کے پیچھے چلو، شراب آتا بن کر ان کے پیچھے چلو، ہاں جب یہ چیزیں نہ ہوں، یہ سوالات نہ ہوں، اس وقت حکم ہے کہ پیچھے چلو، اور جب اندھیری رات ہو، کیچڑ ہو، والدین کی گر جانے کا خدشہ ہو، کسی قطر سے ٹھوک نہ چلو، پھر حکم ہے کہ آگے چلو تاکہ تمہارے عمل سے والدین محفوظ رہیں، اور جو پتھر ہو رات میں سے پتھر کو روکا اس کو مدور کر چکے جاؤ، اور نما حق یہ ہے کہ والدین کے لیے دنیا کے اندر صدقہ اور خیرات کرتا رہے، صدقہ کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، تاکہ اللہ پاک ان کی جان مال عزت و آبرو کو صدقے کے صدقے میں سلامت دیا جا رہا ہے، ایک حق یہ، اور دسواں حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کی عزت کرے، یہ نہیں کہ فقط باپ کی عزت کی دل سے محبت کرتا ہے، مگر جو باپ سے تعلق رکھنے والے ہیں، جو باپ سے ناطا رکھنے والے ہیں، باپ سے قرب رکھنے والے ہیں، ان کے حق کو کاٹ کر پیلے نہیں، آپ نے جو جہانے کا حدیث مارکا میں نہیں سمجھ بھی پرزور تاخیر کی ہے، حکم کروایا کہ خبردار والدین سے بھی محبت کرو اور والدین سے تعلق رکھنے والوں کو بھی والدین جاتا ہے احترام، ان کا بھی سیدھا مثلا باپ ہے، اس کے دو چار پانچ دوست ہیں، اس کے فرینڈس ہیں، تو اس کا بھی اسی طرح ادب کرو کہ جس طرح باپ کا ادب کرتے ہو، ان وہ مقام تو نہیں، وہ عزت اور فضیلت نہیں جو باپ کی ہے، لیکن باپ کے ناطے سے آپ نے جو جہانے اس کی بھی عزت کرنے کا حکم کروایا، اور تقریباً کئی حافظ نے فرمایا کہ باپ کے دوستوں اس لیے کہ جس سے محبت ہوتی ہے محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس چیز سے ریلیٹڈ ساری چیزوں سے محبت کی جائے، اگر مطلب اسی چیز سے پیار ہو باقی اس سے جو متعلق چیزیں ہیں ان کو انسان نفرت کی نگاہ سے دیکھے تو اس نے محبت کا حق ادا نہیں کیا، ایک اب یہ کہ والد کے یا والدہ کی سہیلیاں ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، ان کو بھی ماں جیسا احترام دے، ماں جیسا پیار کرے ان کے ساتھ، جو والد کے دوست ہیں ان کو بھی عزت دے، احترام دے، اور ان کی خدمت میں بھی کمی نہ کرے، اسی طرح گیارہواں حق یہ ہے والدین کا کہ اگر وہ بدعقیدہ ہو جائیں، کافر ہو جائیں، مشرک ہو جائیں یا بدعقیدہ ہو جائیں تو دھیرے دھیرے نرمی کے ساتھ تبلیغ کرتا رہے اور ان کو راہ راست کر لے آئے، ایک اب یہ بھی ہے تاکہ وہ ان کو جہنم کا ایندھن بننے سے بچا دے، قرآن مجید میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو خود بھی بچو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اگر کوئی والد ہے تو ایک والد کے ناطے اس کا یہ فرض ہے قرآن شروع سے کہ اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، آج ہم اپنے گھر والوں میں جھانکیں ایک والد ہونے کے ناطے کہ کیا اپنی اولاد کو جہنم کی طرف جانے والے راستوں سے ہم بچا رہے ہیں، اور کیا ہم اس میں کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کو بچا رہے ہیں جو ان کو خود اس راستے پر لے جا رہے ہیں، ان کی معاونت کر رہے ہیں، ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے راستے کھول رہے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے تو ان کو جب ہم بھائی کو منا رہا، چاہے وہ باپ ہو، باپ ہے تو اولاد کو بچائے، اولاد ہے تو والدین کو بچائے، تو ان کو جب ہم بھائی کو منا رہا تو بس عقیدگی کا شکار ہو جائیں، کفر کا شکار ہو جائیں تو نرمی کے ساتھ محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ان سے بات کرے اور ان کو راہ راست پر لے آئے تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں. اور بات وہاں یہ ہے کہ ان کے نام کی لاج رکھے, ان کی عزت اور آبرو کی لاج رکھے. اب یہ تو نہیں کہ گھر کے اندر تو عزت کرتا ہے, گھر کے اندر تو آبرو ہے, عزت کرتا ہے, سارے لفاظے پورے کرتا ہے, مگر باہر اپنا عمل اس طرح کا ہے کہ لوگ کوئی نہیں اٹھا سکتے. لوگ کہتے ہیں فلاں شخص کو ایسا ہے, فلاں شخص کو ایسا ہے. اب جب کسی شخص کے بارے میں تبصرہ کیا جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے, سوال ہوتا ہے کہ بھائی وہ کون ہے, کس کا بیٹا, جب کس کے بیٹے کے سوال کا لڑکا آتا ہے تو پھر بدنامی اس کی بات میں ہوتی ہے. باپ کی بدنامی ماں کی بدنامی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کیا یہی تبھی نہیں تھی انہوں نے اس کو, یہی تعلیم دی تھی, اسی طرح پاتا تھا, یہی سوچ دی تھی, اب عمل اس کا ہے, مگر بدنام گھر میں بیٹھے غریب والے ہیں ہو رہے. وہ کون ہے اپنا اپنا جب لیڈر ہنون بیچتا ہے, چند بیچتا ہے, اگلا فلور ہوتا ہے, کس کا بیٹا, کس کا رکھتے فکر, کس کی اولاد ہے. پھر جوابت والدین کا نام بتایا جاتا ہے, فلاں آدمی, فلاں بوڑھا, فلاں صحیح, فلاں چرس, فلاں دکاندار, فلاں آدمی, فلاں مسئلے میں رہتا ہے, فلاں گلی میں رہتا ہے, فلاں جگہ پر اس کا کھا رہا ہے, جو اس کا بیٹا ہے جو ڈرگ نہیں کر رہا, جو اس کا بیٹا ہے جو نشہ بیچ رہا, جو اس کا بیٹا ہے جس نے انسانیت کے چین اور خراب کو چھین رکھا, جس نے خندہ خطی بجا رکھی ہے, جس نے بازار کو بجا رکھی, کس کا بیٹا ہے, فلاں کا بیٹا. تو یہ سوال کس کا بیٹا ہے جب پریشانی کے ساتھ پوچھا جائے تو پھر سمجھ رہے ہیں, جو گھر میں لاکھ خدمت کرتا رہے لیکن باہر والدین کو بدنام کر رہا ہے تو اس نے والدین کی خدمت کا وقت ادا نہیں. تو بار مہا بھی ہے ان کے نام کی لاجت, اور تیر مہا بھی ہے جب والد یا والدہ کسی کے ساتھ عہد کر لیتے ہیں, پیمان کر لیتے ہیں, کوئی پرامس کر لیتے ہیں دنیا کے امور کے اندر یا شریعت کے امور کے اندر, تو اولاد کا فرض ہے کہ اس عہد اور پیمان کو پورا کر دے والدین کی کہیں ساتھ والدین کی خدمت کرے اور والدین کی مدد کرے تاکہ وہ اس اپنے عہد اور اس پیمان اور اس پرامس کے معاملے میں سرکن ہو سکیں, کامیاب ہو سکیں, اور اگر وہ دنیا سے چلے جائیں ان کے مرنے کے بعد ان کے کیے ہوئے عہد فرض کو پورے کیے جائیں. یہ دنیا کے اندر والدین کے حقوق. اور پھر خاص نمبر 14 یہ ہے کہ ان کی اطاعت کرتا ہے, اور جب بھی جہاں بھی بلائے, جس وقت بلائے, انسان جس حال میں ہو, کام چھوڑے اور والدین کی خدمت میں حکم آ گیا کہ والدین ماں بلا رہی, اب وہ کھڑا ہے دوستوں کے اندر کھڑا ہے, گپے لگا رہا ہے, وہ جب جانے, یہ شہروں میں جانے والا مسئلہ نہیں ہوتا شریعت کے اندر. شرکوں میں کیوں ہی والدین کی طرف سے حکمنامہ مل جائے, ہر چیز جہاں ہو جیسے اس وائز کے کیا بھارت نماز میں ہو, پہلے نماز کو مکمل کریں پھر ان کی بارگاہ میں جائیں, پھر ان کے پاس جائیں, پہلے اللہ کی بارگاہ کے تقاضے پورے کریں, پھر ان کے پاس. اس کے علاوہ جتنے مول میں آپ جس حال میں بھی ہو, پتہ چلے کہ باپ بلا رہا, ماں بلا رہی ہے, ماں کا حکم آ گیا, باپ کا حکم آ گیا, جس حال میں بھی ہو, دکھوں میں مصروف ہو, بیٹھے ہو, جو کر بنی پڑھ رہے ہو, سارا کر رہے ہو, جو کر رہے ہو, اٹھو اور پہلے والے بہن کی خدمت میں رسی ہو جاؤ اور پوچھو ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں, کیا حکم ہے, جب وہ کام ہو جائے پھر اپنے کام کے لیے پڑھ جاؤ. اسی طرح 15 ماہ بھی ہے کہ جب بیمار ہو جائیں تو بطور خاص بیماری کے ایام میں ان کی تیمارداری کرے, ان کی عیادت کرے اور اپنی جان اور مال سے ان کی خدمت کرے اور ان کا علاج کروائے, اور اس وقت تک چین سے نہ رہتے جب تک اللہ رب العزت کے ہاتھ سے ان کو شفا کا کروانا ضروری نہیں ہو جاتا. خدمت کرتا رہے, خدمت کرتا رہے, جب سارے حقوق تو ادا کر دیے لیکن جب بیمار ہو گئے تو میری پوچھتا نہیں ہے, تو یہ بھی کوئی حق ادا کرنا نہ ہوا. بیماری کے دنوں میں زیادہ زیادہ ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے, زیادہ رحم کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس حال میں ان کو تنہا مت چھوڑے. اور 16 ماہ کی ہے کہ اپنے جان اور اپنے مال کو ان کی ملکی سے تصرف کرے, ان کے پوزیشن میں, ان کے قبضے کے اندر تصرف کرے, اور یہ کوئی حد بندی نہ لگائے کہ یہ میرا ہے یہ باپ کا ہے, نہیں, بلکہ وہ بھی اس کے باپ کا ہے, اس کا مال بھی اس کے باپ کا. تو یہ کچھ بنیادی حقوق ہے, اور ان کے خطرناک حقوق یہ ہے, حق یہ ہے کہ والدین کو بوجھ نہ سمجھے اور گھر چھوڑ کر والدین سے روٹ کر گھر سے باہر نکلنے والے. یہ بہت بڑی کیا ہے کہ ساری تھی, اب جب ماں تھی تو کتنے مہینے تک مسلسل اس کو پیٹ میں اٹھایا تھا, باپ تھا اس کے لیے کہاں کہاں غریب ہوا, کہاں کہاں رکوا ہوا, کہاں کہاں محنت کی, کہاں کہاں مشقت کی اس نے, اور اب وہ جوان ہو گیا ہے, اس کے کانوں میں توانائی آ گئی ہے, وجود میں طاقت آ گئی ہے, اب وہ اپنی مرضی کا مالک بن گیا, اور اپنے والدین کو چھوڑ کر آ گیا ہے. یہ کتنی بڑی نادانی کی بات ہے. انسان قرآن مجید کے سمجھ کی طرف بچے کر رہا ہو. جو والدین کو چھوڑ کر بھاگنے والے گھر سے مجھ کر جانے والے بھاگنے والے وہ وقت خیال کر کہ اس ماں نے تو تیری خدمت سے منہ نہیں موڑا تھا, اس باپ نے تو تیری خدمت سے منہ نہیں موڑا تھا. ہر لمحہ تیری یہ پریشان تھی اور اب تو جمع ہو گیا ہے. اب ضرورت ہے کہ تو ان کو سہارا دے اور تو کو بھی گھر چھوڑ کے جاتا. تو سبر نہ ہے کہ گھر کون کرنا چاہے. اور جب دو شخص آپ کے دوسرے ساتھ بتاتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں یعنی گھر سے نکل گیا آپ کے والدین ناراض ہو گئے اور اس حال میں اس نے صبح کی کے والدین ناراض ہیں, اللہ پاک جو ان کی آنکھ کھلتی ہے صبح ہر صبح شخص کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں, جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. حضرت محترم یہ وہ امور ہیں کہ جو دنیاوی معاملات کے اندر دنیا کے امور کے اندر والدین کا حق ہوتے ہیں جو ادا کرنا چاہیے. اور جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں وصال کر جاتے ہیں تو پھر والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ والدین کے مرنے سے حق ختم نہیں ہو جاتا. مرنے کے بعد والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں؟ ایک اہم چکر ہے. ان شاء اللہ ہمارے لوگ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے لوگوں کو بھائی اور ہمیں
اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقف لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. حضرات محترم, جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلے تین اتوار کے جمعہ سے والدین کی عظمت فضیلت اور ان کے حقوق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. اور آج بھی اسی موضوع کا آخری بیان ہے. یعنی وہ والدین کہ جو زندہ ہوں اور جن کا سایہ اولاد کے سر پر قائم ہو, ان کے حقوق ہم نے پچھلے جمعہ بیان کیے. اور آج وہ والدین جو دنیا سے جا چکے اور ان کی اولاد زندہ ہے, تو زندہ اولاد پر فوت شدہ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ اس حوالے سے آج مختصر گفتگو ہوئی. اس سے پہلے متعدد روایات میں والدین کے حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ارشادات ہم نے بیان کیے اور قدر تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اس سلسلے میں اسلام کا تقاضا اہل ایمان اور اہل اسلام کے ساتھ کیا ہے. آخری رجحان صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بہت سے حقوق خود متعین فرمائے. ایک حدیث پاک میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من سب دادا کی طرف ہو جاتا تو وہ شخص کہ جس نے والدین کی طرف غصہ سے دیکھا, جلال سے دیکھا, ناراضگی سے گھور کر دیکھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اشارہ کرواتے ہیں کہ اس شخص نے کوئی نیکی نہیں کی. گویا اس کا یہ عمل اس کے نیک اعمال کو تباہ کرنے کے لیے بہت کافی ہے. اسی طرح مجموع الزوائد کی حدیث ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں حضور علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص کے ساتھ ایک برا آدمی تھا جو چل رہا تھا. آخر ایک جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اس شخص نے عرض کیا رسول اللہ یہ میرے والد ہیں. آخر ایک جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی بات یہ ہے کہ فلا تمشی امامہ ہو, والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تو ان کے آگے نہ چلے, بلکہ جب تو اپنے والد کے ساتھ چل رہا ہو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے والد آگے ہو اور تو سراپا ادب بن کر پیچھے پیچھے چلتا رہا. آگے حضور ارشاد فرمایا والا تدریس قبل رہو, کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ جب تک وہ بیٹھ نہ جائیں تجھے بیٹھنے کی اجازت نہیں. والدین سے پہلے نشست کرنا, والدین سے پہلے بیٹھ جانا حضور علیہ السلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی. اور تیسری چیز آپ نے ارشاد فرمایا والا پر وہ ہو بھی اس میں تھی کہ والدین کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ تو کبھی ان کو ان کا نام لے کر نہ پکارے, بلکہ جب بھی پکارے القاب کے ساتھ سراپا ادب اور سراپا نیاز بن کر ان کو پکارے. اور چوتھا حق حضور نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے فلا تستصب لہو, کہ تو کسی دوسرے کے والدین کو گالی دے کر ان کے لیے گالی نکلوانے کا اہتمام نہ کر, کسی دوسرے کی کسی غیر کی زبان سے ایسا کوئی کام اور عمل نہ کر کہ تیرے والدین کو گالی پڑے. یہ چار حقوق حضور علیہ السلام نے اس مجموع روایت میں منقول اس روایت میں جان کروائی. آگے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, متفق علیہ حدیث سے انہوں نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ صحابیوں کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ دوسری بار پھر حضور نے یہی جملہ دہرایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ تیسری بار پھر یہی جملہ دہرایا کیا میں تم کو سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ شامل کیا رسول اللہ فرمائیے آپ نے بتایا کہ سب سے بڑا گناہ, دو گناہ سب سے بڑے گناہ, سب سے بڑے گناہ پہلا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی ہے. اسی طرح مسلم حافظ کی روایت آپ ایک گناہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات جس گناہ کی سزا چاہے دنیا تک موخر کر دیتا, ضروری نہیں کہ ہر گناہ کی دنیا کے اندر ہی سزا ملے, لیکن والدین کی نافرمانی ایک ایسا گناہ ہے کہ اللہ باپ اس وقت تک اس نافرمان کو موت نہیں دیتا جب تک اسی دنیا کی زندگی میں اس گناہ کی کو سزا نہیں دے دیتا. وہ گناہ کے جس کی سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے وہ والدین کی نافرمانی. اور ایک گناہ قرآن مجید نے بیان کیا, ایک تو والدین کی نافرمانی اور دوسرا گناہ قرآن مجید نے مساجد کی حرمتوں کو پامال کرنا بیان کیا. تو وہ لوگ جو مسجدوں کی حرمت کو پامال کرتے ہیں اور مسجدوں کی امن اور تقدس کی چادر عزمت کو تارتار کرتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ یہ عمل بھی ایک ایسا عمل ہے کہ اس وقت تک انسان مرتا نہیں جب تک اس دنیا کے اندر اس کو سزا نہیں مل جائے. لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم, آخرت میں تو عذاب ہے ہی مگر دنیا میں بھی اس وقت تک اس کو موت نہیں آتی اس بد وقت کو جب تک دنیا کے اندر اس کو سزا سے ہم گنا نہیں کر دیا جاتا. وہاں نظر میں حضم ہو بتا آپ کی خراب ہاؤ پہلے پالی جائے کلمہ, ایک یہ گنا پورے قرآن و سنت کے ذخیرے کے اندر دو گنا اللہ رب العزت نے اس کے محبوب نے بیان کی کہ جن کی سزا اللہ پاک اسی دنیا میں دے دیتا, ایک تو مسجدوں کی حرمت کو پامال کرنا اور دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی کرنا.
اور یہ حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور دوسرا والدین کی نافرمانی کی سزا دنیا میں یہ حکم آپ کے سوچا نہیں جا سکتا. یہ حدیث پاک سے ثابت، ایک قرآن سے ثابت اور ایک حدیث پاک سے ثابت. اسی طرح ابن ماجہ کی حدیث جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو روایت کرتے ہیں کہ میری ایک سودا تھی اور مجھے اس سے بہت خوش ہوں، میرے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی وجہ سے وہ چاہتی تھی کہ میں اس کو طلاق دے دوں. انہوں نے کہا بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے. میں نے انکار کر دیا، معاملہ حضور کی بارگاہ میں پوچھا. آپ نے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے وشواس کروایا کہ تیرے والد کے اگر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر تیرا والد کہے تو اپنی بیوی کو طلاق دے. جہاں تک اسلام نے والدین کے حقوق کو متعین کروائے. اسی طرح مجموع الزوائد کی حدیث، حضرت ابو عثمان اپنے والد کے ساتھ ایک مقام پر چل رہے تھے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ملے اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابو عثمان جی کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ میرے والد. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ میرے والد ہوں تو ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے آگے بھی بن چلو. اور دوسری بات یہ کہ ان کے یا تو پیچھے چلو یا ان کے پہلو کے دائیں یا بائیں ایک جانب ہو کر چلو، ایک جانب آگے نہیں، یا تو بالکل سائڈ پر ایک طرف ہو کے چلو دائیں یا بائیں یا ان کے پیچھے چلو. اور ان کا ایک اہم ادب یہ ہے کہ جس یہ دیکھیں گے بزرگوں کے ادب کہاں تک انہوں نے والدین کے ادب کی تعلیم دی. یہاں تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا اور فرمایا ارشاد فرمایا کہ وہ مقام کے جس مطلب جس کمرے میں تیرے والد موجود ہوں یا تیری والدہ موجود ہوں تیرے والدین موجود ہوں، تیرا اس کمرے میں ان کی موجودگی میں اس کمرے کی چھت پر بیٹھنا بھی والدین کی بھولتا ہوں، جب وہ نیچے ہو تو اوپر بیٹھا ہو. اسی طرح حضرت عمر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی نے پوچھا سوال کیا کہ آپ کے بیٹے کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میرے بیٹے کے اصل کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی بھی میرے آگے نہیں چلتا تھا بلکہ میرے پیچھے چلتا تھا، اور جب رات ہوتی تھی اندھیرا ہوتا تھا تو پھر وہ مجھے پیچھے کر لیتا تھا اور خود آگے چلتا تھا تاکہ کہیں اگر کوئی پتھر ہو کہیں کوئی گڑا ہو کہیں اور کوئی معاملہ ہو تو وہ زخم خود کو آ جائے والد اس زخم سے اس کو دیکھ کر. گجرات میں شاید میں ایک کام تو یہ کرتا تھا کہ جس مکان پر میں بیٹھا ہوا وہ اس پر چھت ہے تو جب تک میں بیٹھ رہا ہوں کبھی اس کی چھت پر اس نے قدم نہیں رکھا. اس نے کہا نہیں کہتا کہ نیچے باپ بیٹھا ہو اور ان پر چھت پر بیٹھا رہا ہوں. پہلے ادب کے انداز یہ بھی تھی. اور حاضرین اسی طرح امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرتے ہیں، صحیح بخاری نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ کس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ والدین میں سے سب سے زیادہ حق کون سا؟ حضور نے بنایا کہ ایمان کا. پھر پوچھا سب سے زیادہ اس نے سلوک حق دار کون ہے؟ سمایا کہ ایمان. پھر پوچھا سب سے زیادہ اس نے سلوک حق دار کون ہے؟ سمایا کہ ایمان. اور جب کی بات پوچھا تو سمایا کہ ربا. یہ حدیث پاک یعنی جب والدین دونوں سامنے ہو تو پھر حدیث مبارکہ میں والد کی نسبت والدہ کے حقوق سے زیادہ متعین کیے گئے اور والد کی نسبت والدہ کا ماں کا احترام زیادہ متعین کیا گیا. اور تفصیل میں کثیر میری روایت ہے، ایک شخص طلاق کی حالت میں اپنی ماں کو اتارے ہوئے اور طلاق کے بعد اس نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا کہ میں نے اٹھا کر کاندھوں پر اٹھا کر طلاق کروایا؟ آگے جو صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، وہ چیزیں کہ جو درد سہ کے وقت اور حمل کے وقت جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری ماں کو ٹیسے اٹھا کرتی تھی، درد کی لہریں اٹھا کرتی تھی، ماں کو کاندھوں پر اٹھا کر طلاق کر کے حق کے ادا کرنے والے کی بات کرنے والے، تو نے تو اپنی ماں کی اس حمل کی حالت میں درد سہ کی حالت میں ابھی تو ایک تیس کا حق بھی ادا کر دیا، درد کی ایک لہر کا حق بھی ادا نہیں کیا. کی حدیث، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا کہنے لگا یا رسول اللہ سخت گرمی تھی اور اس عالم کی گرمی تھی کہ اگر زمین پر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا، گوشت کا ٹکڑا اگر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی جل جاتا، اتنی سخت گرمی تھی، زمین تب نہیں تھی، دقت میں اور شدت میں چل رہی تھی. یا رسول اللہ اس حالت میں میں نے وہاں کو کاندھوں پر اٹھا کر چھ میل کا سفر کیا، اپنی ماں کے پاؤں زمین پر نہیں لگنے دیے، چھ میل کا سفر کیا نہیں. سخت گرمی کے عالم میں ایسی گرمی کہ اگر زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھا جاتا تو وہ بھی جل کر کباب ہو جاتا. تو کیا میں نے وہاں کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے ارشاد کیا نہیں، تو نے ماں کے پورا حق ادا کرنے کا تصور کیسے کر دیا؟ یہ تو شاید اس ایک چیز کا بدلا ہو سکے جو دردے سے کی حالت میں تھی کہ ماں نے زمین پر بڑھ سکی. اسی طرح وہ ڈائر سمرکند ہی ایک روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور کے زمانے میں ایک نوجوان معروف اماؤ کا نام تھا، وہ نوجوان بیمار ہو گیا، بیماری کا مت آ گیا، ساتھی تلقین کر رہے ہیں کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، مگر کلمہ زبان پر جاری نہیں ہو رہا، زبان رک رہی، زبان پر آخری وقت ہے، ندا کا عالم ہے، لیکن زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا. حضور کی بارگاہ میں معاملہ ہوا پہنچا، حضور سے فیصلہ کیا گیا، حضور نے پوچھا کیا اس کا والد زندہ؟ بتایا گیا کہ نہیں، والد تو فوت ہو گیا مگر ایک بوڑھی ماں زندہ. حضور نے فرمایا تم کو بڑھاؤ، بوڑھی ماں کو بلایا گیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس نوجوان کے حوال کیسے تھے، اس کی زندگی کیسے گزری؟ اس کی ماں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے اس بیٹے نے، اس نوجوان بیٹے نے مجھے یاد نہیں کہ کتنے نوافل پڑے، یعنی بے شمار نوافل پڑے، اتنے نوافل پڑے ہیں کہ میں ان کو گن نہیں سکتی، اور اتنا مال اللہ تعالیٰ نے خرچ کیا ہے کہ مجھے اس کی بھی خبر نہیں، اور اتنے نوافل ادا کیے ہیں، اتنی عبادت کی ہے، اتنی نمازیں ادا کی ہیں، میں ان کو بھی گن نہیں سکتی، نہ اس کی نمازیں گن سکی ہوں، نہ اس کے نوافل گن سکی ہوں، نہ اس کا مال گن سکی ہوں، یعنی بے سہارتا مال خرچ کیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے راستے میں، اور بہت زیادہ عبادت کی. حضور نے پوچھا کہ میں تمہارے ساتھ تمہارے بیٹے کا معاملہ کرتا ہوں. اس نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے ناراض ہوں، ناراض کی کار ہوں. آپ کے ایک مجھے نے ارشاد فرمایا کہ سن لو، ساہر تو ان نہیں حاجبہ نسان ہو ان شہادت لا الہ الا اللہ، کہ جب تک یہ ماں اس نوجوان سے ناراض ہے اس کی زبان پر مرتے وقت تک بھی کلمہ جاری نہیں ہو سکتا. جب تک ماں اس سے ناراض ہے صاحب قوم میں ہی حج والی سال ہو حالت کر ڈالا، جب تک ماں اس سے ناراض ہے اس شخص کو کبھی کلمہ نصیب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد آگے نوجوان اس ساتھ لایا کہ جاپیوں جاؤ لکڑیاں لاؤ تاکہ میں اس نوجوان کو جلا دوں، اس کو جانے کا احترام کیا جائے، لکڑیاں اکٹھی کی جائیں. اب جب حضور نے لکڑیاں کیا جب سیاسی راج آ کر جو جا سکتا فرما رہے، جب لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حضور نے حکم فرمایا تو ماں کی ممتا ناراضگی کے باوجود ماں کی ممتا جوش میں آ گئی، ماں کی محبت کے سمندر کی لہریں موجود ہو گئی، اور رٹ کر لیا اس نے ڈال کہ آپ اس کو جلا دیں گے. آگے دو جاسر میں شاخ میں ہاں اگر تم چاہتے ہیں کہ اللہ اس کے وقت فرما دے تو سچ کے دل سے اس کو معاف کروا دے. اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی گواہ ہو جائیں، رب کائنات تو بھی گواہ ہو جا، میں سچے دل سے اپنے بیٹے کو معاف کرنے کا اعلان کرتی ہوں. ادھر ماں نے معاف کیا، وہ حضور نے بتایا کہ بلال جاؤ آپ دیکھو اب اس کی زبان پر کرما جاری ہوا ہے کہ نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو دیکھا کہ وہ السلام علیہ نوجوان اس کی زبان پر کرما شہادت جاری ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وقت نزا تھا، پھر اسی دن اس نوجوان کا انتقال ہو گیا، حضور نے خود جنازہ پڑھا. اب اس کی وجہ تو ماں نے رکھی، یا رسول اللہ اس کی وجہ یہ تھی، میں اس سے کیوں ناراض تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ مجھ پر، مجھ ضعیف ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا، اپنی بیوی کو ترجیح دیتا، اس کا زیادہ خیال رکھتا تھا، اس کے حقوق زیادہ پورے کرتا تھا، اس کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتا تھا، لیکن میرا حق پورا ادا نہیں کرتا تھا، ماں کا بیوی کو ترجیح دیتا تھا، جس وجہ سے کمی سے ناراض. جب وہ دفن ہو گیا نوجوان تو حضور اس کی قبر کے کنارے پر کھڑے ہو گئے، کائنات کے والی کے اعلان کر سمے کہ اے مہاجر تو انصار کے کرو اور اے مہاجر تو انصار کی جماعت سن لو. وہ شخص کہ جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے, بیوی کے حقوق کا زیادہ خیال رکھتا ہے, ماں کے حقوق کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے, اور اللہ کے حکم نے اعلان کرنا کہ ایسا شخص کہ جو بیوی کو ماں پر مقدم سمجھے ان پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی لعنت. آگے جو اللہ نے اعلان کرنا ہے جو شخص پر اللہ کی لعنت ہے جو بیوی کو زیادہ لان لا رکھے اور ماں آپ کا لان نہیں کرتا, اور اگر ماں اس کو معاف نہ کرتی تو دنیا سے بے معاف ہو کر مر جاتا, پھر جہنم نہیں جن بنتا. اگر ماں نے معاف کیا تو کرنا چاہ تو کس ماں بن جاتی. اسی طرح صحابی یہ کروائے ابو العباس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ حضرت عوام بن حوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک بستی میں گزرا, ایک بستی میں کہیں مجھے جانے کا اتفاق ہوا, تو میں ایک طرف نگاہ اٹھائی تو وہاں دیکھا کہ قبرستان تھا, مقبرہ تھا, جیسے کہ اثر کی نماز کا وقت تھا. میں نے دیکھا کہ وہ جو مقبرہ تھا ہے اس مقام پر ایک قبر ہے, وہ قبر اچانک پھٹی اور اس میں ایک شخص نکلا جس کا سر گدھے کی طرح تھا, سر گدھے کی طرح پورا باقی سارے کا سارا گھر انسانی جسم پر ہے لیکن سر اس کا گدھے کی طرح, اور تین بار اس نے کبھی کسی آواز نکالی اور تین بار آواز نکالنے کے بعد وہ قبر میں پھر چلا گیا اور دوبارہ پھر قبر بند ہو گئی. قریب تھوڑی دور میں نے پھر نکال کے دیکھا کہ نہایت بوڑھی خاتون وہ چکرا کاٹ رہی تھی. ایک عورت نے مجھے بتایا کہ یہ جو بوڑھی خاتون ہے یہ اسی شخص کی ماں ہے جس کی قبر ابھی بچی, اور وہ قبر سے نکلا تھا جس کا سر آپ نے گدے کے سر کی طرح دیکھا, جس نے تین بار قدر کسی آواز نکالی اور پھر اس کی قبر بند ہو گئی اور وہ قبر کے اندر سما گیا. اس نے کہا کہ روزانہ جب اثر کی نماز کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو سورج کے ڈوبنے سے پہلے اور اثر کے درمیان روزانہ اس کی قبر شک ہوتی ہے, یہ نکلتا ہے قدرے کے سر والا اور تین بار قدر کی آواز نکالتا ہے اور دوبارہ پھر قبر میں چلا جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے. روزانہ اس کے ساتھ یہ سلسلہ ہوتا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب بہت پیتا تھا, اور جب شراب پی کر گھر آتا تھا تو ہمیشہ اس کی ماں کا آکر ندی بیٹا اللہ سے ڈرو, کم سکی ہوئی شرابوں کا بات اس کی مدد کرتے رہو, اللہ کے خوف سے ڈراتی تھی, اللہ کے عذاب سے ڈراتی تھی, اور وہ نوجوان ماں کو آگے کے جواب دیتا تھا ماں چپ کر کیا تمہارے گلے کی طرح آواز نکالتی ہے, وہ ماں تجھے جواب دیتا تھا کیا تو ہر وقت گدے کی طرح چیختی رہتی ہے, گدے کی طرح چیز آتی رہتی ہے, گدے کی طرح آدھا سے دیکھی رہتی تھا اسے خاموشی ہوا جاتا ہر وقت گدے کی طرح ہیچتی رہتی ہے. پھر اس نے یہ جملہ بولا ادھر خالق کائنات کا جلال خالق کائنات کا وہ معجزہ ہوا اور اللہ پاک نے اس شخص پر موت وارد کر دی اور دنیا کے لیے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کا سر گدے کا بنا کر اس کو دنیا کے لیے رکھا. اب وہ روزانہ اثر کے بعد ایک بار نکلتا قبر شک ہوتی نکلتا تین بار گدے کی آواز نکالتا پھر قبر دبل ہو جاتا اور پھر قبر سے بند ہو جاتا روزانہ کر وہ دنیا کے لیے عبرت کا سامان ہو جاتا. اب وہ روزانہ اثر کے بعد ایک بار نکلتا قبر شک ہوتی نکلتا تین بار گدے کی آواز نکالتا پھر قبر دبل ہو جاتا اور پھر قبر سے بند ہو جاتا روزانہ کر وہ دنیا کے لیے عبرت کا سامان ہو جاتا. والدہ کی گزاری کی گلاوٹ والدین کے احترام کا فلسفہ یہ ہے اولاد کو اگر شروع سے اس چیز پر قائم کیا جائے اس چیز راستے پر چلایا جائے, اب جو بچہ جو اولاد والدین کے احترام کی طرف مائل ہوگی اور ان کی گھٹی میں ان کی رقم میں ان کے وجود میں ان کی روح کے اندر ان کی سوچ کے اندر ان کے فکر کے اندر ان کے شعور کے اندر اور دماغ کی سوچ کے اندر قلب کی جہازوں پر اگر والدین کا احترام ڈالا جائے گا اور والدین کی عزت عظمت اور فضیلت کے عروج ڈالے جائیں گے, اب جب وہ والدین کا ادب کرے گا تو نفسیاتی طور پر وہ زندگی میں دوسرے لوگوں کا ادب کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. ادب کی پہلی ترجیح والدین کے ادب میں نصیب ہوتی ہے, اور جو والدین کا گستاخ ہے وہ کسی کا بال ادب نہیں ہو سکتا. آپ یہ توقع رکھیں کہ کوئی والدین کا گستاخ اور آپ کی عزت دینے کے کہتے ممکن ہے, جو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت نہیں کر رہا تو آپ کی عزت کیا ہے, جس کا ان کی آبرو کا خیال نہیں وہ آپ کی آبرو کا کیا خیال رکھے گا. تو والدین کی عزت کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلام اس وقت سے کہ جب بچہ گود میں ہوتا ہے والدین کی تعظیم کا اس کی روح میں داخل آ رہا ہے. اس لیے کہ بہت ہی صحیح ایک چیز ہے کہ جو معاشرے کی اچھائیوں کی جڑ ہے بنیاد ہے. اگر والدین کا موسم ہو جائے بچہ ادب کرنے والا ہو جائے تو اس نسبت سے جس کو بھی بزرگ دیکھے گا اس کا احترام ہے. ہر شخص کے لیے پھر وہ بات اب یہ ہے احترام والدین کا مرتبہ. اور اب وہ والدین جو دنیا سے چلے جاتے ہیں جن کا والدین سیدھا نہیں ہوتے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کے رائٹس کیا ہے؟ ان کے بارہ حقوق ہیں. وہ والدین یہ تو وہ ہے کہ سیدھا ہو اللہ آپ نے زندگی کی موقع دیا آپ نے اپنی خدمت کیا جاتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اب والدین جو دنیا میں نہیں ان کے حقوق کیا؟ ان کے بارہ حقوق. پہلا حق گزرے ہوئے لوگ اس کا والدین کی یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر جائیں تو ان کے جنازے کی تیاری کی جائے. یہ پہلا حق. انتقال کرتے ہی والدین کے حقوق کا غلط دروازہ کھل جاتا اور حقوق کا اجلاس واپس ہو جاتا. والدین کے مرنے سے حق نہیں مر جاتے, حق ختم نہیں ہو جاتے بلکہ حق سلامت رہتی ہیں. پہلا حق یہ کہ جنازے کی تجہیز کی جائے, کفن کی غسل کی تیاری کی جائے. اور اولاد پر یہ فرض ہے کہ والدین کے جنازے کا جلسہ کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی نماز جنازہ میں شریک ہو کر اللہ کی بات کر ان کے لیے ہاتھ اٹھا سکے. یہ پہلا حق. اور دوسرا حق یہ ہے کہ کبھی جب تک زندہ رہے فوت شدہ والدین کے بارے میں اللہ کی بارگاہ سے دعا اور استغفار میں غفلت نہ کرے. دوسرا حق یہ ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں حدیث پاک استغفار اور نماز یہی ہے بعد الموت من الحیض کہ بہو والدین کے وصال کے بعد انتقال کے بعد ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اولاد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بات کر ان کے لیے دعا کرتی ہے. اور ایک حدیث پاک میں کرنا کہ اذا برکت اب تو اب دعا اخیر بات نہیں فانه سنقطع وفانه ثم تولى کہ وہ شخص جو والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے. حدیث پاک جو شخص والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے آگے جو ساری ساتھ مانگے اللہ پاک اس شخص پر اس کا رزق تنگ کر دیتا. جو قبل ہو رزق اس شخص کا رزق جو ہوتا ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے. اس طرح ایک حدیث پاک بلکہ قرآن مجید اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا اللہ پاک نے خود والدین کے لیے دعا سکھائی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا کہ یوں دعا کیا تو اللہ ان پر رحم کا جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا. اور حدیث میں آتا ہے جو جیسا ہمارے جو شخص ان الفاظ میں والدین کے لیے دعا کرتا ہے اللہ پاک اس شخص کے لیے رزق کا دروازہ کھول دے گا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی دعا والدین کے لیے بھی قرآن مجید بیان کرتا. آپ دعا کرتے تھے رب اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما اور ساتھ اہل ایمان کی مغفرت کی دعا کرنا. اسی طرح یہ والدین کے لیے دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے اور قرآن سے ثابت. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام ان کی دعا مقبول ہے رب اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری مغفرت فرما میرے والدین کی مغفرت فرما اور اہل ایمان کی مغفرت فرما جس دن حساب قائم ہوگا جو میں لوگوں کو حساب. تو والدین کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت. اور ایک مقام پر جی کہتا ہے بچت دن آمدوں کو تباہ کہوں ضروریت ہوں کہ ایمان اگر اپنا بھی ہم ضروریت ہوں تو وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہی اگر والدین نیک ہوں. قرآن جی کہتا ہے کہ جب ان کو جنت میں پہنچایا جائے گا تو پھر یوں ہوگا کہ وہ اولاد جو دنیا میں ان کو اس خاطر ثواب کرتی رہی دنیا میں نیک اعمال کرتی رہی اور دعاؤں میں ان کو یاد رکھتی رہی. قرآن جی یہ چاہتا ہے حضرت پاک کا یہ سامان خالق تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم قیامت میں جن درجات پر والدین فائز ہوں گے جن مقامات پر والدین ہوں گے والدین کی خوشی کے لیے رضا کے لیے ان کی اولاد کو اٹھا کر بھی ان کے درجے پر بٹھا دیا جائے گا ان کے درجے پر بٹھا دیا جائے گا تاکہ ان کو ان کے والدین ان سے راضی. تو جس مقام پر والدین ہوں گے اولاد کو قرآن مجید کہتا ہے اٹھا کر اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس مقام پر فائز ہوں. دوسرا پہلا حق جنازے کی تجہیز غسل دفن کفن. دوسرا حق ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا. اور تیسرا حق یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے عبادات کا ثواب ان کو پہنچاتا رہے. اب عبادات کی دو قسمیں ہیں. عبادتیں دو طرح کی ہوتی ہیں. یا وہ ایسی عبادتیں کہ جو بدن کے ساتھ کی جاتی ہیں، دوسری قسم ہے وہ عبادت کی کہ جو مال کے ساتھ کی جاتی ہے۔ عبادت کی دو قسمیں، بدنی عبادت اور مالی عبادت، اور امام اعظم علیہ رحمت کے نزدیک دنیا سے جانے والوں کو بدنی عبادت کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے اور مالی عبادت کا ثواب پہنچانا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی شخص حج کرتا ہے تو حج کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، کوئی شخص روزہ رکھتا ہے یہ بدنی عبادت ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے اس عبادت کا ثواب بھی پہنچایا جا سکتا ہے، جو شخص نماز پڑھتا ہے، یہاں تک حدیث سے پاک جاتا ہے کہ اپنے لیے بھی نماز پڑھو اپنے والدین کے لیے بھی نماز پڑھو۔ اور اعلیٰ حضرت علی رحمۃ اللہ کے مقام پر لکھا بہوالا احکام شریعت، فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز پڑھنا، اپنے روزوں کے ساتھ ان کے لیے روزے رکھنا، بلکہ جو نیک کام کرے سب کا ثواب انہیں بخش دینا اور ان کو ثواب پہنچ جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہ عمل جائز ہے اور ان کو ثواب پہنچ جائے گا، اور اس شخص کے اپنے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی بلکہ ترقی پاتا چلا جائے گا۔ بدنی عبادت کا ثواب بھی، مالی عبادت کا ثواب بھی، اور حج جو بدنی اور مالی دونوں عبادتوں کا مجموعہ ہے، اس کا ثواب والدین کو پہنچایا جا سکتا۔ یاد رکھیں مسلم اور مشکات کی حدیث، آپ کا فرمانا ہے کہ انسان ہو تو انسانوں کے قطع عمل ہو، جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، اعمال کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اب کوئی عمل نہیں کر سکتا، لیکن تین صاحب قبر کو فیض پہنچاتا، اور تیسری چیز اور صالح جعلوا له کہ اس کا بیٹا اور ولد صالح جعلوا له کہ دنیا کے اندر نیک بیٹا اگر والدین کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ اولاد قبر میں بڑے ہوئے والدین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ مسلم کی حدیث، مشکات کی حدیث، اسرا طبرانی کی حدیث، آقا فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع درجات فی الجنت ویقول یا رب انی حالی فیقول استغفار والدی بلا، کہ شخص کے اچانک درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور وہ سوال کرتے ہو رہا میرا اتنا بڑا درجہ اچانک بلند کیسے ہو گیا، اگر آپ اس شاخ ماتا ہے جس تخبار بارہ دن کے دنیا کے اندر تیرا بیٹا دے رہی ہے دعا کر رہا اور اس دعا کی برکت سے ہم جنت میں تیرے درجات کو تیرے مقامات کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سی پیشوار تھا جس کی طرح سوا پر باقاعدہ میرا پورا خطاب یہاں موجود ہے، تو آپ کو کیسے بھی کسی بھی سوچ میں جاپ لیجیے گا، بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے اس مسئلے پر گفتگو کی ہوئی۔ تین حقوق یہ ہو گئے، اور چوتھا حق یہ ہے کہ اگر والدین قرض چھوڑ کر دنیا سے چلے جائیں تو ان کا قرض ادا کیا جائے۔ چوتھا حق مرحوم والدین کا کہ سب سے پہلے اپنے مال میں سے قرض ادا کرے، اگر اپنے مال میں سے کم ہو جائے عزیزوں رشتہ داروں سے لینے کا حکم ہے کہ ان سے لے کر مال کی جو کمی ہے قرض کی کمی وہ پوری کر لی جائے، اور اگر اپنا مال ملا کر رشتہ داروں سے آپس کا مال ملا کر پھر بھی کوئی کمی رہ جائے تو پھر تیسرا حکم یہ ہے کہ اہل خیر اور اہل ایمان سے بھی سلسلے میں مدد لے سکتا، اہل ایمان سے بھی سلسلے میں مدد لے سکتا، اور اس کے روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والوں کے حوالے سے موجود ہے، آپ نے جب وصال فرمانے لگے 80,000 ان پر قرض تھا، بیٹے کو وصیت فرمائی فرمایا کہ کہتے میرے مال میں سے ادا کرنا، اگر کم ہو جائے میری قوم سے مان لینا، پھر اگر کم ہو جائے تو قرآن سے لے کر مال پورا کر کے میرے مرنے کے بعد میرا قرض ادا کر دیا، تو بیٹے نے ایک ہفتے کے اندر قرض ادا کر دیا۔ تو پانچواں حق یہ ہے کہ اگر حج وہ نہ کر سکے ہو تو ان کی طرف سے خود حج کرنا یا حج بدن کروانا، پانچواں حق والدین مرنے کے بعد اگر نمازیں وغیرہ روزے وغیرہ ان کے وہ فوت ہو گئے ہوں تو ان کا کفارہ ادا کرنا، اگر زکات کا مطالبہ ہو رہا اگر زکات کا مطالبہ ہو ان پر اور وہ ادا نہ کر سکے ہوں تو وہ زکات ان کی طرف سے ادا کر دینا، یہ پانچواں حق ہے۔ حج کر دینا ان کی طرف سے زکات کی زکات ادا کر دینا، جو عشر کا مطالبہ تھا ان پر وہ ادا کر دینا، یہ وہ امور ہے کہ جو مرنے کے بعد اولاد کا فرض ہوتا ہے اور والدین کا حق ہوتا ہے۔ آپ کا ارشاد فرمایا کہ من حج عن والدیہ او قضا عنہا ما لم يبلغ حدہ یوم القیامۃ عن ابنہ، کہ وہ شخص جو اپنے والدین کی طرف سے حج ادا کرتا ہے یا والدین کا چھوڑا ہوا قرض ادا کرتا ہے، اللہ پاک ارشاد آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اس شخص کو قیامت کے روز نیکوں کے گھروں میں اٹھائے گا، اپنے مقربین گروہ گروہ میں اٹھائے گا، مقربین میں سے اٹھائے گا۔ ایک حدیث میں اپنے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا حج الرجل عن والدیه تقبل منهما منهما فاستجاب ارواحهما في السماء وكتب عند الله حسابا، حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے مرنے کے بعد والدین کی طرف سے حج کرتا ہے
حضور فرماتے ہیں کہ وہ حق اس کی طرف سے بھی قبول ہوتا ہے اور اس کے والدین کی طرف سے وہ قبول ہو جاتا ہے، اور وہ جہاں بھی ہو والدین ان کو بشارت دی جاتی ہے، ان کو مبارک دی جاتی ہے اور پکارا جاتا ہے کہ اے فلاں فلاں تمہیں مبارک ہو، دنیا کے اندر تمہاری اولاد نے تمہارے نام کا حج کیا، انہیں بشارت دی جاتی ہے۔ ایک مقام پر آپ شاء اللہ من حج آن والی گئی ہے پالا فاطمہ آتبا من النار، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کیا، اللہ پاک والدین کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا اور حج کرنے والے کو بھی جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اسی طرح چھٹا حق یہ ہے، اقتدار کے ساتھ دو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، چھٹا حق یہ ہے کہ اگر کوئی وصیت کر رہے ہوں تو ان کی وصیت کو پورا کرنا، چھٹا حق مرنے کے بعد مرنے سے پہلے وصیت کر گئے ان کی وصیت کو پورا کرنا، اور ساتواں حق یہ ہے کہ اگر کسی بات پر وہ قسم اٹھا گئے ہوں تو مرنے کے بعد بھی ان کی قسم کو سچی رکھنا اور پورا کرنا، یہ اولاد کا فرض ہوتا ہے۔ ساتواں حق اگر کسی بات پر کوئی قسم اٹھا دیں، حدیث کے پاک میں آتا ہے من ذرا قتلهما وقصر سینهما ولم يستصب لهما وجب بعضا، کہ وہ شخص جو والدین کا انتقال کے بعد ان کو گالی نہیں نکلواتا، والدین کے انتقال کے بعد ان کا قرض ادا کرتا ہے، والدین کے مرنے کے بعد ان کی قسم پوری کرتا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ دنیا کے اندر نافرمان تھا لیکن اللہ رب العزت کے ہاں فرما بردار نکل جاتا، قیامت میں وہ فرما بردار لوگوں میں، دنیا کے اندر نافرمانی کو تھوڑی بہت ہو گئی تو اللہ پاک اسے اضافہ کروا دیتا۔ اسی طرح آٹھواں حق یہ ہے کہ ہر جمعہ کی رات والدین کی، ہر جمعہ کو والدین کی قبر کی زیارت کیا، آٹھواں حق مرنے کے بعد والدین کا یہ ہے۔ اور ترمذی کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ من سا من کہ وہ شخص جو روزانہ تو ہر جمعہ کو اپنے والدین کی یا والد جماعت کی قبر پہ جاتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اسی عمل کی بدولت اس شخص کو بخش دے گا۔ یہ والدین کی اتنی بڑی فضیلت کہ اگر آپ ان کی قبر پر ہر جمعہ جاتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس عمل کی بدولت اس شخص کو بخش دے گا۔ ایک حدیث کے بعد محمود مانتا ہے کہ من سارا قدرہ ہو جو حسیمہ جو مجمع کی تو اگر آئے کہو یا عقیم ہو میرا لہو، کہ جو شخص ہر جمعہ کو والدین کی قبر پہ جاتا ہے، والد کی یا والدہ کی یا دونوں کی قبر پر جاتا ہے، وہاں یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس احسان ثواب کے صدقے میں پڑھنے والے کو یعنی بیٹے کو بھی اللہ پاک جہنم سے عذاب بنا دے۔ اب ایک اور حدیث بات حکومت ہے کہ جو والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے جمعہ کے روز حج میں، حضور شاہد ماتے ہیں کہ اگر وہ کثرت سے زیارت کرنے والا ہو تو وہ شخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ جب وہ مرے گا، وہ والدین کی قبر کی زیارت کرنے والا جب وہ مرے گا تو قیامت تک اللہ کے فرشتے اس کی قبر کی زیارت کو آتا ہے، اس لیے کہ وہ زندگی بھر اس کا نامہ والدین پہ رہا، زندگی بھر والدین کا فرما بردار رہا، اور زندگی بھر جب تک زندہ رہا جمعہ کے روز والدین کی قبر پر جاتا رہا۔ اگر وہ سفار ہے یعنی کثرت سے زیارت کرنے والا ہے، وہ میرے نام سفار لہما سات ان ملائکہ کو ان دسان دن ملائکہ تو خبر ہوں کہ والدین کی قبروں کی کثرت سے زیارت کرنے والا اس درجے تک پہنچ جاتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو اللہ کے فرشتے اس کی قبر کو دیکھنے کے لیے اترا، فرشتے کا آگے ہوا کرے گا اس کی قبروں میں قبر پر۔ اسی طرح نو آٹھ حقوں کے نو آٹھ یہ ہے کہ جو والدین کے رشتہ دار ہیں والد کی نسبت سے ماں کی نسبت سے ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا جائے، والد کے ساتھ جتنے رشتہ باندھتے ہیں چچے ہیں تائے ہیں پھوپھیاں ہیں والد کی نسبت جو رشتے ان کا احترام والد کی نسبت سے والد کے مرنے کے بعد بھی جاری رکھا جائے، اور ماں کی نسبت سے جتنے رشتے ہیں ان کا احترام بھی جاری رکھا جائے، یہ نواں حق ہے۔ اور دسواں حق یہ ہے کہ ایک تو والد کے رشتہ دار، دسواں حق یہ ہے کہ جو والد کے دوست ہیں احباب ہیں جو والد سے پیار کرنے والے تھے، اس نسبت کے تخصص کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا بھی احترام کیا جائے، ان کی بھی اسی طرح شرم کی جائے جس طرح باپ کی شرم کی جاتی تھی، ان کے یعنی نگاہوں میں حیا ہو، حیا ہو کہ یہ میرے باپ کا دور تھا، یہ میرے باپ کا چاہنے والا تھا، یہ میرے باپ سے محبت کرنے والا تھا۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اس وقت بتا بھی تھا لا سکتا ہوں خلیفی اللہ ہو لوں، کہ وہ شخص جو اپنے والد کے دوست کا احترام نہیں کرتا اللہ پاک اس کے ایمان کے نور کو بجھا دیتا۔ بخاری کی حدیث، جبرانی کی حدیث، بیگی کی حدیث، کہ اپنے والدین کی جو دوستیاں ہیں جو ماں کی سہیلیاں ہیں ان کا بھی احترام کرتا احترام کرو، جو والد کے دوست ہیں جو اپنے والدین کی محبتوں کا احترام نہیں کرتا، ان کی دوستیوں کا احترام نہیں کرتا، حضور فرماتے ہیں کہ پھر ڈر اس بات سے کہ فرشتہ اللہ نور کہ خالق کائنات کے اندر کا نور اس کو بجھا دے گا کیا محبت ہمارے دین کا یہ ہے کہ کبھی کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر اپنے ماں باپ کو گالی نہ دلوائے، ان کی تعریف کرے تاکہ جواباً وہ بھی اس کے والدین کی تعریف کرے، اور بارہواں اور آخری سب یہ ہے کہ گناہ کر کے دنیا کی زندگی میں گناہ کر کے قبر میں والدین کو تکلیف نہ پہنچائے، بڑی ہم بات کہ گناہ کر کے دنیا کے اندر فسق و فجور کی، بدماشی کی، غنڈہ گردی کی زندگی، انسانیت کی تفریح کی زندگی، انسانیت کو ذلیل و رسوا کرنے کی زندگی، اپنے لیے بھی حیثیت، دوسروں کے لیے بھی حیثیت، تو اس کا ہر عمل حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے والدین تک پہنچایا جاتا ہے، یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے کہ تورا مسلمان کی عمر اس نہیں بس حدیث آنندہ ہے تعالیٰ کے ہر پیر اور جمعے رات کو انسانوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، جو بھی اچھا نیک ہو برا ہو جو بھی عمل ہو ہر پیر اور ہر جمعے رات کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، اور جس بطور عالم انبیاء وعلن آبائے وعلن امہات یوم الجمعہ، اور جو امتوں کے اعمال ہوتے ہیں یہ ہر جمعے کو ان کے نبیوں کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں، اور ہر جمعے کو ان کے والدین کو ان سے عطا کیا جاتا ہے، وہ ہمارا اولاد کا عمل نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ہر جمعے، اور اولاد کا حدیث پاک میں ہے اولاد کا عمل ہر جمعے کو کہ اس کی اولاد نے اس ہفتے میں کیا کیا، پورے ہفتے کی رپورٹ ایک ایک چیز جمعہ کے روز ہمارے ذہن کو قبر میں پہنچائی جاتی ہے، اب حدیث پاک میں اندر فلسفہ ہونا بھی ہم سنا دی ہے وہ تصدام وجوہ ہم بیان ویشراکن، اگر وہ نیک اعمال ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہرے نور سے چمکنے لگتے ہیں، خوشی اور مسلط ان کے چہرے چمکنے لگتے ہیں، تو بارہواں اور آخری کا خیال ہے کہ دنیا میں نیکی کر کے والدین کو قبر میں سکون پہنچایا جائے اور ان کی خوشی کا خیال رکھا جائے، یہ وہ حقوق سے ایک ہم نے قدر تفصیل کے ساتھ میں اس کے حوالے سے بیان کر دیجیے، اب ان شاء اللہ آئندہ جمعہ کی وہ آگے حج آ رہا ہے، بہت سے حاجیوں کی خواہش ہے کہ یعنی کعبہ کے حوالے سے اور حج کے اس کا دو چار جمعہ آغاز ہو رہا ہے اور دو چار جمعہ اس کا اس موضوع پر گفتگو کر لیں، تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم کعبے کی ہسٹری کے حوالے سے آغاز کریں گے، کعبے کی تاریخ اور پھر حج کے مسائل، حج کا فلسفہ اور پھر حج کی دیگر احکامات اور پھر روضہ رسول کی حاضری، یہ موضوع چونکہ وقت
جس کے اندر تمہیں کھانے کا نقصان کا خدشہ لگا رہتا ہے، وہ مساج کیا کروں گا، اور وہ بڑے بڑے خوبصورت گھر جو تمہیں پسند ہیں جن سے تم محبت کرتے ہو، بڑے بڑے عالیشان محل جن سے تم پیار کرتے ہو، بڑی بڑی اچھی رہائشیں جن سے تم پیار کرتے ہو، یہ سارا کچھ احبا الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ سارا کچھ اللہ اس کے رسول سے تم کو زیادہ حفیظ ہے، تم کو زیادہ پسندیدہ ہے، وجہاد ان کی سبیلی، اور اگر اللہ کے راستے میں جہاد سے یہ سب کچھ تمہیں بہتر لگتا ہے، تمہیں یہ معمول لگتا تو میں انتظار کرو اس وقت کا بتا ہوں حتا جاتی اللہ ہو گیا امی کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے اور تم کو اپنی گفت میں لے کر تمہیں عبرتناک انجام تک پہنچا دو، ارے نہیں مر اللہ پاک نے جن تین طرح بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جن پر تمہاری دنیا کا دارو لگا ہے، میرے نزدیک تمہارا خاندان یہ یاد نہیں ہے محمد علی شرطا، میرے نزدیک تمہاری قسم اقدار یہ یاد نہیں ہے، میرے نزدیک تمہارا سرمایہ تمہارے گھر تمہارے مکانہ تمہارے محلہ تمہارے توبہ کچھ بھی میں یاد نہیں ہے قرب کا اور محبت کا اور محبوب ہونے کا، لوگوں اللہ کا اعلان ہے کہ میرے نزدیک میرے قرب کا اور عزت کا نشان یہ ہے کہ بار بار مصطفیٰ میں ڈوب جاؤ، میرے مصطفیٰ کے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں، کی محمد سے وفا ہو نے تو ہم تیرے علام کے بھی علامہ اقبال یہ پیغام خدا بندی کہ ایمان کی محمد سے وفا ہو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں عزیز ہے یار لو کو قلم دے دے تو مسلمان ہو جا ساری کائنات دین ہو جائے حضرت محترم آپ نے یوز میں اشارہ فرما دیے ہزار شکریہ والوں کو بہت ایمان تو اس وقت کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہیں تمہارے رشتہ اور تمہارے رشتہ دار حتیٰ کہ تمہاری جان سے بھی بڑھ کر جب تک تمہیں محمد کی ذات عزیز نہیں ہو جائے جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے تم کامل ایمان مومن نہیں کہہ رہو گے جب تک مجھ سے پیار نہیں کرو گے جب تک میرے قریب نہیں آؤ گے جب تک میری ذات کے ساتھ خود نہیں رکھو گے جب تک اپنی گھروں کے اندر جب تک اپنی روحوں کے اندر میرے تصور کو نہیں سجاؤ گے یہ سمجھ لو اور آباد ہو جاؤ گے تو اس وقت تک مومن کامل کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہوگی۔ محترم بے شمار احادیث ہیں جو اس عمل کی طرف متوجہ کرتی ہیں کہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی توجہ آپ کا مرکز ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہ ساتھ ہے اگر اس کے ساتھ تعلق رہا کسی رہا محبت نہیں مبتری نہیں تو ایمان بھی سلامت رہا، اور اگر اس ذات کے ساتھ تعلق نہ رہا ساری زندگی ایک دم پر کھڑے ہو کر لا الہ الا اللہ کی راہ لگاتے رہو گے نجات ممکن نہیں ہوگی۔ اگر اس ذات کو تسلیم نہ کیا رہا اس نے میں پچھلے دنوں جہاں کی طرف پر کہا تھا کہ نجات کا دار و مدار توحید پر نہیں ہے، یاد رکھیے ابراہم کا نجات کا دار و مدار، امام کا دار و مدار، اللہ کے قرب کا دار و مدار، اللہ کی طرف سے عطا و بخشش کا دار و مدار بنیاد توحید پر نہیں ہے بلکہ اس کی بنیاد نجات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص ساری زندگی اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے اور اللہ کو ایک کہتا رہے لیکن رسول کو نہیں مانتا، اللہ کو ایک کہتا رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کی سنا دیتا رہا ہزار برس تک بھی بشر سے لا الہ الا اللہ نہ بلاتا ہے لیکن محمد رسول اللہ نہیں کہتا تو وہ شخص جہنم کا ہی گھر بنے گا، اور جو لا الہ الا اللہ کے بعد تو بس ایک بار محمد رسول اللہ کہہ دیتا ہے اللہ پاک تو توحید سے تعلق ہو رسالت سے تعلق نہ ہو اٹک جاؤ گے، اور رسالت سے تعلق رہا تو یہ ذات مصطفیٰ کا تعلق یہ پھر خدا سے تعلق بھی تمہارا ڈوبنے میں نہیں ملے گا۔ اس علاقہ فرما دیں گے لوگوں مجھے دیکھو کہ میں تمہارے اندر روشنی کا مینار بن کر رہا ہوں، آؤ صاحب ایمان کہلانا ہے تو مجھ سے پیار کرو مجھ سے محبت کرو ہمیں اس کا حکم بنا۔ محبت انسان کو جب کسی چیز سے محبت ہوتی ہے کسی شخصیت سے محبت ہوتی ہے تو محبت ہو جانے کی بنیادی طور پر تین وجوہات ہوتی ہیں، تین بیسز ہوتی ہیں، دیر آر تھری بیسز آف لو محبت کی تین بنیاد، دیر آر تھری ریزنز آف لو محبت کی تین وجوہات تھی۔ پہلی چیز کہ کسی چیز کو یاد ہو، کسی چیز کے یعنی عزم اور شان اتنی زیادہ ہو کہ جو شخص اس شان کو دیکھے اس ہستی سے پیار کرنے لگ جائے، ایک تو یہ میرا ہے عظمت اتنی بلند ہے شان اتنی بلند ہے مطلب اتنا بلند ہے کہ جب اس مرتبے کو دیکھا اس شان کو دیکھا بس پھر ہاتھ بیٹھے اور اس کی شخصیت اور عظمت کے فائدے ہو گئے، ایک تو محبت کی وجہ ہی بنی، اور دوسری وجہ محبت کی وہ یہ بنتی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی پر احسان کر دیتا کوئی نیکی کر دیتا ہے کسی پر تو اس نیکی کے بدلے میں وہ شخص جس پر احسان ہوتا ہے وہ شخص اس احسان کرنے والے سے محبت کرنے لگ جاتا اسے پیار کرنے لگ جاتا ہے، یہ محبت کی دوسری وجہ۔ اور تیسری وجہ محبت کی وہ کسی کا حسن ہوتا ہے، وہ کسی کا جمال ہوتا ہے، وہ کسی کی صورت ہوتی ہے، کسی کا ذرافہ ہوتا ہے، یہ تین بنیادی اور اہم ریزن ہوتی ہے کسی ذات کے ساتھ محبت ہو جائے گی۔ اب آئیے اس معیار پر حضور کو دیکھیں تو آج کے کائنات نے ہر معیار پر اس بہار کو اس کا اعتبار کروا پہنچایا
دوسرے
یہ
یاد کر دے گا تو میں تمہیں نقطۂ کمال پر تمہیں دکھائی دے پا گئی دوسرے میں یاد آ گئے
صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز جبریل سے پوچھا جبریل جبریل آئے آپ نے سنایا تو میں جبریل تم نے تو پہلا کروں گی ہے بتاؤ ہم کہتے ہیں ہمیں کیسا پایا ہے ہمیں کیسا پایا ہے جبریل سر نبی سے بات کرتے ہیں جبریل کرتے ہیں آپ نا پہلا تو میں شادی کر کے بتاؤ رہا ہوں پہلا
آپ تیسرا بڑا ٹینک میں سنبھلے مسئلہ پڑھ رہا ہے وہ جذباتی حملہ ہے
وہ ایموشنل رہتے ہیں، پہلا احسان رہتے ہیں، دوسرا احسان رہتے ہیں، اور تیسرا ایموشنل رہتے ہیں، اور اس ایموشنل رہتے ہیں کے اندر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو شہبانی قسم کے جذبات کے اندر چلتا کیا جا رہا ہے، ان کی صورت حال کا اس دنیا کو اتنا یقین بنا کر ان کی آنکھوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ اس دنیا کے اندر، دنیا کے ساتھی کے اندر یہ نوجوان اس طرح کو کہہ جائے کہ دین ہمارے نبی اور خدا کی طرف اس کا دھیان دیا جا سکے، قابل محترم پوری امت مسلمہ یہ چاہ رہا ہے سب میں ہے، اور آج کا خطرہ ہوتا ہے کے محمد مصطفیٰ کے جواب کر کر جلائے جائیں، اسی کے جواب جلائے جائیں، محبت کے جواب جلائے جائیں، اور اس وقت ہمیں کامیابی نصیب نہیں ہوگی ہم اپنی نظروں کے جواب جا رہے آج کے جمع کو بڑھا کے ایک سڑک پر جہان کے طور پر جانتے میں چاہتا ہوں، ہم اس تباہی کا راستہ نہیں روک سکتے اور اس کا راستہ فقط ایک ہی لوگ نے کہا کہ دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کے جنم
جنم،
آپ دیکھیں آپ لوگ فکر کرتے ہیں میں کیا ہوتا ہے ہمارے بچے کے بتائے، آپ نے کبھی اس بات کا غور کیا کہ سکون کا ماحول آپ کے بچوں کو آپ کی نظر کو کیا ہو رہا ہے، آپ نے کبھی اس بات کا غور کیا کہ یہ معاشرہ اور یہ معاشرہ جو سوسائٹی بیس معاشرہ ہے ویلو بیس معاشرہ نہیں ہے، یہ سوسائٹی بیس معاشرہ، یہ معاشرہ آپ کی نسل کو کیا دے رہا ہے، کبھی اس بات پہ غور کیا کہ صحیح صحیح نسل کو گھر میں دینا وہ کسر بھی ہم نے جس سے نکال دی، وہ کسر بھی ہم نے فلموں سے نکال دی ہے، ہم اپنی اولاد کو ہم نے خود کھو رکھا، وہ سکول سے کسر لیتے ہیں، سوسائٹی میں کر لیتے ہیں، گلیوں بازاروں سے کسر لیتے ہیں، اور رہی بات کر دی تو گھر کے اندر بھی وہ ماحول سنا ہم نے کام سے رکھا، یہ سدا ہوتی ہے نوجوانوں کے بچپن ہوتا ہے، یہ بچپن یہ اتنی سادہ قسم کی سلیک ہوتا ہے کہ اس بار جو چیز ایک بار نقش ہو جائے وہ دوبارہ ملتی نہیں ہے، اس لیے یہ بچپن نہ سنا لو، آج کی سنت لگا کے پیغام کے طور پر میں ایک نسخہ آپ کو ارد کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی تباہی اور بربادی سے بچنے کا ایک نسخہ ارد کرنا چاہتا ہوں، اور وہ ایک نسخہ یہ رسم بنا لو آپ کی اولادیں ان شاء اللہ
خبر ہے،
اس لیے ان کے خبروں کا سب سے بڑا مرض
اس نے ان دونوں کو خراج تعظیم پیش کرنے کے لیے ہزاروں مسلمان کو اکٹھا کر رکھا.
ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں پروگرام دے رہا کہ یہ دیکھیے یہ ہمارے یہ جہاں کے مدر شہری تھے وہاں کے تو ہلاک ہو گئے، آئیے ان کو خیر ان کی حضرت ان کی برندی کو ان کی ہمت کو دیکھے تو کسی اور کی کرنے کی کوشش کی ہے، آئیے ان کو خیر دیتا ہوں مل کر پروگرام ختم ہو گیا، برداشت کر رہا ہوں یہ پروگرام ختم ہو گیا کہ باہر نکلے سینکڑوں لوگوں کو بچنا، اور یہ اور پاکستان میں نسل میں بھی چلی تھی 22-24 ہزار ملا پاؤں یہ ساری رپورٹ میں بھی چلی باہر نکلے تو 20 افسر سے وارڈ بازی رہے ہیں ہاتھ ملا رہے ہیں کچھ ہو رہے ہیں باہر چلی ہوئی ہے بڑے تشاخ تشاخ سے چاہتے ہیں مگر ہی بیاں میں نے کہا کہ 26 سال میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیا بات ہے، میں نے کہا کہ سینکڑوں لوگ سن رہے ہر سب کی آنکھوں کی طرف اور میں ہر سب کو مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں کہ دو غیر مسلم بن گئے ان کی ہلاکت ہو گئی ایسی نظر ڈیتھ ہو گئی ہے ان کی اور آپ نے ان سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو ان کو آنے کا دین پیش کرنے کے یہاں بلا دیا پورے شہر سے لوگ آئے ہیں کہاں کہاں سے چل کر آئے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کی خیریت آپ کی حمیت تو کیا ہو گیا کہ دو غیر مسلم آتے ہیں ہزاروں مسلمانوں کو اکٹھا کر لیتے ہو ان میں کشمیر کے اندر لاکھوں ان کا سامان ہو رہی ہے لاکھوں کر لے کر رہی ہے تمہاری نظر اگر ان کی طرف کیوں نہیں اٹھائی جا رہی اور کبھی ان ظالموں کو ان کو غیر مسلموں کو بھی اگر ان ظلم کرنے والوں کو اگر ہزاروں کی تعداد میں اکٹھا کر کے وہ کشمیر کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے آنچل دکھانے کی تمہیں توفیق کیوں نہیں ہوئی، بوسنیا کے اندر خون پیدا ہو رہی ہے لاکھوں جانیں ضائع ہو رہی ہیں کہ تمہاری بے حسی کا آدمی نے سو کر کے ہزاروں کو اکٹھا کر لیا ادھر لاکھوں ایسے ایمان کا خون پیدا ہو رہا ہے، کبھی اس نے ایسا بھی کرنا کہ ہزاروں غیر مسلم کو بلانا ان کو بلانا کس چیز کو بلانا ان کو دکھانا کہ کس طرح آ رہے ہوتا ہوں ان کا مطلب چل جائے گا تاجر مطلب کہ ہم کسی بھی بات ہے ہماری کہ حصے کی اوپر کی سطح سے لے کر نیچے تک اور یہ کہ حصے کب دور ہوگی یہ اس وقت دور ہوگی اگر تعلق بار بار مصطفیٰ سے ہوگا، اس لیے میں نے بتا دیا کہ غیرت ملتی ہے تو محبت مصطفیٰ سے ملتی ہے، غیرت ملتی ہے تو مصطفیٰ کی نسبت سے ملتی ہے، یہ نسبت ٹوٹ جائے تو غیرت بھی ختم ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے، اور آج ایک اور پورا عالم اسلام کو اس طرح کش کر کے ان کے تمام تر فیصلے واشنگٹن کے بادلوں میں لے جائے جا رہے ہیں، وقت کا بڑھاپا ہے امت مسلمہ کے اہل حکمران اہل قیادت یہ حکمران اہل قیادت کا پھر کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہوں اور متحد ہو یہ بات یاد رکھے جو جو نیکسٹ بھی ہے آگے کی آنے والی صدی 2021 دیں گی اس میں اسلام کا فیوچر وہ تو باہر لے جانا کون کیا لیکن دنیا کے حالات کیا ہوں گے جو آپ یاد رکھیں یہ سب برابروں کی سیاست ہو رہی ہے برابروں کی سیاست کی بنیاد پر رہی ہے دنیا کے اندر اور جرمنی کی نو جرمنی زور براس اور بچ کر براس اور ریسرچ اس روم زمین پر ہم 4 برات کریں گے ایک منصوبہ رام ہے سیاست کیا ہوں گی ایک بڑھا کا برابروں کی سیاست ہو رہی ہے ایک بڑھا وہ ہوگا کہ جسے یہ چکر مل جائے گا اس کے اندر افریقہ ہوگا نیوزیلینڈ ہوگا اس کے اندر یہ کوریا ہوگا یہ حساب کرنے والے ممالک ہوں گے ایک بڑا یہ بنے گا دوسرا لاسٹ امریکن بڑا کہلائے گا یہ امریکہ یہ ساؤتھ امریکہ یہ کینیڈا یہ جن سے شامل ہوں گے ایک بڑا یورپ بن رہا ہے یورپ کروں کی متحد ہو رہی ہے اور چوتھا رہا پھر آ جا کے جو اسلامی ممالک رہ جاتی ہے چار بڑا بنے گی برابر کی طاقت ہوگی اور نیکسٹ سینچری جو ہے ابھی شریف پر وہ ممالک جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں جو آئل پیدا کر رہے ہیں ان ممالک کی بڑی حمیت ہوگی جہاں امت مسلم آباد چاہتا ہے ہیرے بہانو سامنے ایک اور ہے بنا ہی ہے کہ 3 ممالک ایک ساتھ ہوں گے اور آئل کا خود تو خطرہ ہوں گے کہ کہیں نہ کہیں امت مسلم آباد کو یہ جو کیا لوگ مل گئے جس نے اس کو متحد کر کے عالمی اسلام کو ایک بڑا بنا دیا تو ہماری شاہد ان کے ہاتھ میں آ جائے کام شروع کر دیا گیا ہے جیسا رضی تو غیر تو ہنسی آ رہی ہے پھر دوہراتا ہوں کہ اپنی توجہ آج کا آج ہمارے حکمرانوں نے واشنگٹن کو بڑا رکھا ہے واشنگٹن نہیں توجہ آج کا کام ہمارے خطرہ
ایسا ہے کہ ہر خاص وہاں پر وہ برستا رہتا ہے.